ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من نريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجبا محمد وعلى محمد صلى الله عليه محمد. اس دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ خدا نے متعال ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے وہ سب کا سب مقدمہ بنے, زمینہ فراہم ہو انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کے لیے. اور امام کی جب تشریف آوری ہو تو میں اور آپ ان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے, اور انشاءاللہ نصرت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. کئی موضوعات ایسے ہیں کہ جو گزشتہ ہفتوں سے جاری و ساری ہیں, اور شاید اس دفعہ کوئی میجر نیا ایشو کریٹ نہیں ہوا ہے, لیکن پیچھے سے واقعات کافی ہیں کہ جو چل رہے ہیں. ان میں سے کئی واقعات ہیں جو بہت سینسیٹیو ہیں اور ان کے اوپر بات بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے, لیکن نسبتاً ہم نے اب تک یمن کے کیس کو اوائڈ کیا تھا. میں بار بار آپ سے کہا کرتا تھا کہ تھوڑا سا اور رک جائیں, تھوڑا سا اور رکیں. بظاہر ایسا ہے کہ یمن کے کیس میں لگتا ہے کہ اسپیڈ یہی ہے جو کافی عرصے سے جاری ہے. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اس کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یمن کا علاقہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام سے متعارف ہو گیا تھا, انہوں نے مسلمانوں کو قبول کر لیا تھا اور اسلام کو قبول کرنا وہاں پہ پھیل گیا تھا. یمن میں ایک بہت بڑی خوبی یہ رہی کہ یمن میں عبداللہ بن عباس جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے پہنچے تھے, اور اس اعتبار سے اتنے دور ہونے کے باوجود, کم از کم مدینے سے کافی دور ہونے کے باوجود, وہاں پر شیعت کا پیغام بہت جلدی پہنچ گیا تھا. عبداللہ بن عباس ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وفاداروں میں سے تھے, نہیں معلوم اس کی برکت تھی یا کس کی برکت تھی, بہرحال یمن میں شیعہ کافی بڑی تعداد میں تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے. لیکن بدقسمتی سے یمنی شیعہ 12 امامی کی طرف کم رہے, اور ہمیشہ سے یمنی شیعہ زیدیہ فرقے کی طرف مائل رہے, لہٰذا آج بھی وہاں پر زیدیہ فرقے کی تعداد کافی زیادہ ہے. بعض اسٹیمیٹس کے مطابق 50% ہیں, کم از کم بھی کوئی کہے تو 40% کہتے ہیں کہ زیدیہ فرقے کے ماننے والے وہاں پر 40% ہوں گے. زیدیہ فرقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ہم سب واقف بھی ہیں, حضرت زید شہید کی اولاد سے اور ان کے ماننے والوں سے جو فرقہ بنا, درحقیقت ان کے ماننے والوں سے جو فرقہ بنا, اس کو ہم فرقہ زیدیہ تعبیر کرتے ہیں. فرقہ زیدیہ کا زیدی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک زیدی نسل ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری و ساری ہے. اور اس کے بعد حضرت زید شہید سے, یہ نسل علیحدہ ہے. اور زیدیہ فرقہ ایک علیحدہ ایشو ہے. زیدیہ فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو حضرت زید شہید کی امامت کا قائل ہوا چوتھے امام کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ امامت جاری رکھا. جس طرح سے متعدد فرقے ہیں, مثلا چھٹے امام کے بعد سے ساتویں امام کے معاملے میں جو اختلاف پیش آیا ظاہر ہے, وہ بعد میں اسماعیلیہ اور بحرا فرقے کی تشکیل کے اوپر پہنچ گیا, تو وہ لوگ چھٹے امام کے بعد مختلف راستے کے اوپر چل نکلے, یہ لوگ چوتھے امام کے بعد مختلف راستے پہ چل نکلے. امامت کے معتقد ہیں, اور معتقد ہیں کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف جہاد کرے. البتہ اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ظلم کے خلاف جہاد کرے, تو اس کی تو ضرورت اس کے قائل نہیں ہے کہ پھر امامت رہے گی. ان کا کہنا یہ یعنی ان میں اور اسماعیلیوں میں بوہروں میں فرق ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، البتہ ان کی تفاصیل ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ فرق کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیلیہ اور بوہرا مسلسل امامت کے قائل ہیں، تو وہ مثلاً 42ویں 43ویں 44ویں امام کے قائل ہیں، لیکن مثلاً زیدیہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہر صورت میں امام ہوگا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ظلم کے خلاف محاذرائی نہیں کر رہا، نہیں اٹھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت حال نہیں ہے، امامت اس وقت موجود نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے یا جو بھی ان کی تفصیلات ہیں، تو وہ ہر دور میں امامت کے قائل نہیں ہوں گے، اس امام کے قائل ہوں گے کہ جو ظلم کے خلاف جہاد کرے، اور جہاد کا مطلب باقاعدہ مسلحانہ جد و جہد ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ مثلا قلم سے جہاد ہے یا زبان سے جہاد ہے، اس بات کے معتقد نہیں ہے کہ امام اس کے اوپر اکتفا کرے گا. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس فرقے کو مشکلات بہت زیادہ اٹھانی پڑتی ہوں گی کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ جہاد کرنا واجب ہے. یہ لوگ یمن کے علاقے میں اور یمن کے شمال مغربی علاقے کے اندر ان کا علاقہ قرار پاتا ہے، جس کو صدا گورننس کہا جاتا ہے، صدا کی گورنرشپ کا جو علاقہ ہے، یہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو ٹچ کرتا ہے، سعودی عرب کے جنوبی اسیر علاقے کو ٹچ کرتا ہے، یعنی سعودی عرب کے جنوب میں اسیر کا علاقہ ہے اور یمن کے شمال مغرب کے اندر صدا کا علاقہ ہے، کہ جو دونوں جا کے ملتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ میں میں نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب کے اسیر کے علاقے میں اسماعیلی شیعہ بستے ہیں، یہ کسی ڈاکومنٹ میں لکھا تھا کہ سعودی عرب کے اسیر کے علاقے میں جو اس صدا کے ساتھ بارڈر میں ہیں وہاں اسماعیلی ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ علاقہ عجیب ہے جہاں پر شیعت آئی لیکن 12 امامی نہیں آئے، ایک چوتھے امام یعنی ایک زید شہید کے ماننے والے زیدیہ آئے اور ایک چھٹے امامی آئے اور وہاں پر 12 امامی نہیں رہے، اور البتہ سعودی عرب کے اور جنوبی علاقوں میں مشرقی علاقوں میں پھر 12 امامی موجود ہیں، جیسے قطیف احسا وغیرہ ان علاقوں کے اندر 12 امامی موجود ہیں. تو سعودی عرب کا جو جنوبی پٹی ہے، جنوبی مشرقی پٹی، یہ مشہور ہے شیعت کے لیے، تو اس میں مثلا فرض فرمائیے چھٹے امام کے ماننے والے بھی ہیں، یعنی 6 امامی بھی ہیں اور 12 امامی بھی ہیں، لیکن اس ڈاکومنٹ کے تحت جو یمن کے اس صدا علاقے سے ٹچ کرنے والا علاقہ ہے وہاں پہ 6 امامی ہیں. معمولاً یمن انہی کے کنٹرول میں تھا، کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ معمولاً تاریخ کے اندر یمن انہی کے کنٹرول میں تھا، یعنی زیدیوں کے کنٹرول میں تھا، یہاں تک کہ 1962 میں ایک تبدیلی آئی اور 1962 میں سعودی ڈومیننٹ وہابی گورنمنٹ نے کچھ کہہ سکتے ہیں سنیوں کو انسپائر کیا. البتہ ان معاملات کے اندر سنی شیعہ کا فرق مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، سیاست کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کہ ان سنیوں کو یقیناً ان کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر کی کوئی طاقت چاہیے تھی جو سعودی بنے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو خود سعودیوں نے یہاں پر 1930 کے قریب کنٹرول حاصل کیا ہے سعودی عرب کے اندر، تو ایسا رہا ہوگا کہ سعودی کے جو سعودی عرب کے اندر آئے، انہوں نے 1930 میں اپنی گورنمنٹ بنائی اور جنوب میں ان کے زیدیوں کی حکومت تھی، تو یقیناً سعودیوں کو وہ گورنمنٹ اچھی نہیں لگتی ہوگی کہ ہمارے جنوب میں شیعہ زیدی قرار پاتے ہوں، تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی اور اس گروہ کو تیار کیا جو 1962 میں زیدیوں کو شکست دے کر حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی. تو 1962 میں ان کی حکومت تشکیل پائی. اس کے بعد سے زیدیوں کا استحصال ہوا ہے، یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ بری طریقے سے پامال ہوئے ہیں. تقریباً وہی عمل ہے جو بحرین میں تقریباً 200 سال سے ہو رہا ہے. بحرین میں 80% کے قریب شیعہ ہیں، بحرین میں 80% کے قریب شیعہ ہیں، لیکن رولر بحرین کا نہیں ہے. رولر تقریباً 200 سال پہلے قطر کی طرف سے آیا ہوا آدمی تھا کہ جس نے آ کر یہاں پر حکومت قائم کی اور وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، تو انہوں نے معمولاً یہ کوشش کی کہ اہل تشیع کو وہاں پر بھی محروم کر کے رکھیں تاکہ کہیں شیعت اپنے حق کے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہوں، مطالبہ نہ کریں. بحرین میں یہ ہوا، آج تک ہو رہا ہے. 4-5 سال پہلے جب بحرین کا آخری جو موجودہ رولر ہے اس کا باپ مرا، تو اس کے بعد سے تھوڑا بہت ریلیکسیشن شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو وحشت ناک تھا، کوئی شیعہ کو کسی طریقے سے آزادی حاصل نہیں تھی، لیکن 4-5 سال کے آخر میں، آخری 4-5 سال میں بحرین میں کچھ آزادیاں دی گئی ہیں. اسی طریقے کا معاملہ یہاں یمن میں 1962 میں وہ جو سعودی بیک گورنمنٹ تھی وہ تشکیل پائی اور اس نے شیعت کا استحصال کیا. تقریباً 1994 میں یہ معاملہ مسلحانہ جدوجہد میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہہ سکتے ہیں تقریباً 30 سال کے بعد گورنمنٹ 1962 میں تشکیل پائی، 1994 تک یہ معاملہ چلا ہے، یعنی شیعت نے کوئی بہت بڑی مسلحانہ جدوجہد نہیں کی ہے، اور زیدیہ نے اور محرومیت سے دوچار رہے ہیں، ان کے حقوق پامال ہوئے ہیں، ان کو جو کچھ ملنا چاہیے تھا سول رائٹس کے تحت کم از کم وہ بھی نہیں ملا ہے، لیکن اس کے باوجود گزارا ہوتا رہا ہے، 1994 تک ایسے ہی رہا ہے۔ اچھا یہ عرض کرتا چلوں، نہیں معلوم کہ 30 سال کی وجہ سے ہوا، اس 1962 میں جو سنی گورنمنٹ بنی اس کی وجہ سے ہوا یا پہلے سے ہی تھا، یہ لوگ بہت زیادہ شیعہ شاعر کے نزدیک نہیں تھے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم جو معمولاً شناخت بناتے ہیں کہ مثلاً اگر شیعہ ہوگا تو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوگا، علی ولی اللہ کا اعلان کر رہا ہوگا، یا مثال کے طور پر مراسم عزاداری اور سید الشہداء کی تعزیت میں کچھ ہو رہا ہوگا، اتنا زیادہ واضح نہیں تھا وہاں پر، اتنا زیادہ واضح نہیں تھا۔ اس کا مطلب زیدیہ تھے، لیکن وہ جو شیعہ کی ایک علامت بنتی ہے اس ٹائپ کی علامتوں سے اتنا زیادہ سروکار نہیں تھا۔ اور بالاخص میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یمن میں رہ چکے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ زیدیاں ہیں، اس سے زیادہ آپ شناخت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ یہ کہیں گے یہ بالکل ڈسٹنگوشڈ ہیں، جیسے ہم لوگ مثلاً ڈسٹنگوشڈ ہیں اہل تسنن سے ان چند معاملات کے اندر؟ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا نہیں تھا۔ اب لگتا یہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے ہی تھا یا ان کہ نہیں، یہ 1962 میں جو اہل سنت کی گورنمنٹ بنی ہے، سعودی بیک گورنمنٹ، اس کے بعد سے ایسا ہوا، اس کا میں زیادہ معلوم نہیں کر پایا۔ لیکن بہرحال موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ یہ نہیں تھا۔ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات کسی قوم کے اندر اپنے ماضی کو بھلانے کی عادت ہوتی ہے، کسی حادثے کے نتیجے میں ان کو یاد آتا ہے کہ ہم کچھ اور تھے۔ مثلاً یورپ میں بوسنیا کے اندر ایسے ہی ہوا، بوسنین مسلم معمولاً سربیوں کے ساتھ مل کر یوگوسلاویا میں رہ رہے تھے، بہت زیادہ اس بات کے اوپر تاکید بھی نہیں تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور ثقافت کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے ان کے اندر اسلام کے بہت زیادہ اثرات بھی نہیں تھے۔ ہاں عمارتیں تھیں، مساجد وغیرہ تھے، مسلمان کہلاتے تھے، لیکن بہت زیادہ اثر نہیں تھا۔ لیکن جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور سربینز نے ان کے اوپر حملہ کیا اور مسلمان ملکوں نے ان کا ساتھ دیا، تو ان کا اسلامی شعور جاگا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب جو بوسنیان ہیں وہ پچھلے بوسنیانز کے مقابلے میں اسلامی، زیادہ اسلامی نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید زیدیوں کے ساتھ بھی ایسا رہا ہوگا کہ یہ پہلے مکس اپ ہو گئے ہوں گے، جیسے کہ پاکستان میں کئی علاقوں میں ایسا ہوا ہے، یعنی مثلا سادات بھی تھے لیکن اہل تسنن کے ساتھ کثرت سے رہنے کی وجہ سے اور شاید تقیے میں جانے کی وجہ سے اپنے شاعر کو بھلا بیٹھے، اپنے نعروں کو بھلا بیٹھے۔ کئی لاکھ سادات کو آپ پاکستان کے اندر اس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو ممکن ہے زیدیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو یمن کے اندر، کہ وہ تقریباً مکس ہونے کی وجہ سے اپنے نشانیوں کو بھلا بیٹھے ہوں، کم سے کم وہ جو شہروں کے اندر رہ رہے ہوں۔ ممکن ہے دیہاتوں کے اندر حالت قدرے بہتر ہو۔ اس کے بعد جب اسلامی انقلاب آیا ایران کے اندر، یقیناً اس نے ان کے اندر شعور کو بیدار کیا ہے کہ نہیں شیعہ ہیں اور ایک فکر ہے، اس کے نتیجے میں کافی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ تبدیلیاں تھیں جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے مسئلے کا سبب بن رہی تھی کہ یہ شیعہ اپنے شعور کو کیوں حاصل کر رہے ہیں، اپنی شناخت کو کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ مثلاً جو چند افراد وہاں پر رہ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ انقلاب اسلامی آنے کے بعد وہاں پر عزاداری ہونا شروع ہوئی، چند لبنانی علماء نے مدرسے بھی بنائے جس کو بعد میں حکومت نے بند کروا دیا، ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ شیعہ اس شعور کو حاصل کرے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو صدا کا علاقہ ہے، یہ اس کے مقابلے میں جو ہم شہروں کے اندر دیکھ پاتے ہوں گے سنا وغیرہ کے اندر، اس کے مقابلے میں زیادہ باشعور علاقہ رہا ہے۔ ان کے اندر اپنی شناخت کے اوپر اصرار بھی ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ان کے اندر احتجاج بھی ہے۔ 1994 میں مسلح جدوجہد شروع ہو گئی، اور یہ جدوجہد مسلسل نہیں تھی، ہوتی تھی رک جاتا تھا معاملہ، کچھ نہ کچھ معاہدہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں، اور اس طریقے سے مسلسل کارروائیاں ہوتی رہی۔ یہ میری غلطی، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ انہوں سے 1994 کے بعد اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ وغیرہ کے اوپر جا کر اس کو سرچ کریں تو اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوا ہوا ہے کہ کس سال کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہے جس کے اندر ادھر سے بھی کافی لوگ شہید ہوئے، ظاہر ہے حکومت کے مقابلے میں تو ان کے لوگ زیادہ مارے جاتے رہے، اور کچھ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا رہا، مقابلہ چلتا رہا۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو علاقہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں صدا کا علاقہ، یہ مسلح علاقہ ہے، یعنی بالکل جیسے ہمارے یہاں علاقہ غیر ہے، اور جس طرح ایران میں کردستان وغیرہ کا علاقہ ہے، عراق کے اندر شمالی کردستان وغیرہ ہے، یعنی سب کے سب مسلح ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر اسلحہ ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے جس قوم کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس کے اوپر اگر بہت زیادہ ظلم ہوگا تو پھر ریوارڈ تو ہوگا، پھر یقیناً ریئیکشن دیں گے وہ لوگ۔ تو ریئیکشن جستہ گریختہ تھا 1994 کے بعد سے۔ معاملہ جو بہت سخت ہوا ہے وہ تقریباً اس سال کی اگست سے معاملہ مسلسل جاری ہے، یعنی اگست 2009 سے معاملہ بہت سخت ہو گیا، اور مسلح جد و جہد کافی شدت پکڑ گئی، دونوں طرف سے مقابلے میں مہازرائی شدت کے ساتھ ہو گئی۔ جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ کہ یمنی گورنمنٹ نے اپنی پبلک کے خلاف بھرپور طریقے سے یعنی ہوائی حملے کرنا شروع کر دیے، وہی جو ہم اپنے علاقے غیر کے اندر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا ہوگا۔ اندازہ ہے اقوام متحدہ کا کہ کم از کم 2 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوں گے۔ اچھا، ہم لوگوں کی آبادی چونکہ 16 کروڑ ہے تو ہمارے لیے 2 لاکھ لوگ بہت بڑی فگر نہیں ہے، لیکن ایک ملک جس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے اس کے لیے 2 لاکھ لوگ بہت بڑی فگر ہے۔ 2 لاکھ لوگ یمن کے اندر ڈسپلیس کم از کم ہوئے ہیں ان واقعات کے نتیجے میں جو اگست 2009 کے بعد سے پیش آئے۔ مکمل مہازرائی ہوئی ہے، مکمل حملات ہوئے ہیں، یعنی دو سائڈ بنی ہیں، حملے ہوئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے فضائی حملات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ جو میجر پریشانی شروع ہوئی ہے دنیا کو وہ اس معاملے سے کم تھی۔ 2 معاملات نے اس معاملے کو انٹرنیشنل ایشو بنایا ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ وہاں پہ فارنرز اور ٹورسٹ وغیرہ اغوا ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، بہت پہلے بھی، یعنی 20-25 سال پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ اغوا ہوتے تھے۔ بہرحال گورنمنٹ بنیادی طور پہ الزام لگاتی تھی کہ یہ انہیں زیدیہ کی کارروائی ہے۔ زیدیہ کا کہنا یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاحوں کو ہم نے اغوا نہیں کیا، یہ کچھ ڈرگ کارٹلز ہیں کہ جو اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ زیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہم اغوا ہونے والے ہماری تحویل میں نہیں ہیں، یہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جو کرمنلز ہیں اور وہ اپنے مفادات کو حاصل کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اب خود گورنمنٹ بھی انوالو ہے، اب خود گورنمنٹ بھی انوالو ہے اس بات کی ایکسکیوز دنیا کے سامنے بنانے کے لیے کہ ان کے اوپر حملہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ بہت چاہے گی کہ یہ لوگ اسی طرح کے نظر آئیں جیسے دنیا میں القاعدہ کی امیج ہے۔ گورنمنٹ بہت آسانی سے چاہے گی، اس وقت دنیا کے اندر اپنے ملک میں القاعدہ کو ثابت کرنے کے 2-3 فائدے ہیں، 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے یاد آتا ہے کہ یونان کی گورنمنٹ میں کچھ منسٹرز نے پاکستانیوں کو جو غیر قانونی طور پر وہاں پہ گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے، ایک دفعہ مروایا تھا اور ان کو یہ ثابت کیا تھا کہ یہ القاعدہ کے لوگ تھے۔ اور بعد میں جب یونان کی اگلی گورنمنٹ آئی تو اس نے اعلان کیا کہ وہ سب کا سب بکواس تھا، سب کا سب کیس جعلی تھا، پچھلی گورنمنٹ نے اس لیے کیا تھا تاکہ بین الاقوامی حمایت کو حاصل کریں کہ ہم بھی القاعدہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے اندر یہ ثابت کرنا کہ ہم القاعدہ سے لڑ رہے ہیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اس سے میڈیا کوریج بھی بہت زیادہ ہے، دنیا کی حمایتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ جو اس میں ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ سامنے والا القاعدہ ہے تو جتنا مارنا ہے مار لیں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، جیسے افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، جیسے عراق کے اندر ہو رہا ہے، جیسے حتی ایران کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ثابت کر دیں ایرانیوں کا القاعدہ سے کوئی لنک ہے، تو بس پھر تو مارنے کی جواز مل جائے گا۔ یہ 9/11 کے اثرات ہیں، یہ 9/11 کے اثرات ہیں جو اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ یمنی حکومت نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے زیدیہ ویسے ہی دہشت گرد ثابت ہو جائیں جیسے دوسرے دہشت گرد دنیا کے اندر خود ہماری رائے میں امریکہ نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ الزام رکھا کہ یہ جو غیر ملکی سیاح ہیں ان کو یہی لوگ اغوا کر رہے ہیں، اور ان کی مینٹیلٹی القاعدہ کی سی مینٹیلٹی ہے، القاعدہ نے بھی یہ کام کئی دفعہ کیے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ یمنی جو زیدیاں ہیں ان کا جواب کیا ہے، ان کا کہنا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری جتنی تحریک ہے وہ سب کے سب اپنے حقوق کے دفاع کے لیے، ان کا کہنا یہ ہے۔ عرض ہوا کہ 2 ایلیمنٹس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل اٹریکشن اس کو ملی ہے، ایک تو سیاحوں کے اغوا کی وجہ سے، اور دوسرا جو نومبر اس سال یعنی اس مہینے کے اندر جو کچھ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ یہ جو زیدیہ گروہ تھا اس کا سعودی بارڈر پر مکمل کلیش ہونا شروع ہو گیا. اب زیدیہ گروہ دو محاذ پہ لڑ رہے ہیں, ایک اپنی داخلی حکومت سے یعنی یمن کی گورنمنٹ سے, سنا کی گورنمنٹ سے جو پہلے ہی سے 1962 سے ان کے بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے سعودیوں کے, اور دوسری طرف سے خود سعودیوں سے لڑ رہے ہیں. اگر آپ نقشے کے اوپر یقیناً آپ کہیں نہ کہیں بریفنگ کے اندر دیکھ چکے ہوں گے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یمن کے شمال مغرب میں صدا واقع ہے اور اس کے ساتھ ہی بارڈر لگا ہوا سعودی عرب ہے, تو وہ اس وقت بہت شدید محاصرے کے اندر واقع ہو گئے. شمال سے ان کے اوپر سعودی عرب کا حملہ ہے اور جنوب سے اور مشرق سے سنا کی حکومت کا یعنی یمن کی حکومت کا حملہ ہے. زیدیوں کا یہ کہنا ہے کہ سعودیوں نے ہمارے خلاف فاسفورس بم استعمال کیے ہیں. یہ تو سب قبول کر رہے ہیں کہ یمنی حکومت بھی ہوائی حملے کر رہی ہے, سعودی حکومت بھی ہوائی حملے کر رہی ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ زیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے فاسفورس بم بھی استعمال کیے ہیں, وہی فاسفورس بم جس کو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خلاف استعمال کیا اور بین الاقوامی طور پر اس کے خلاف آواز اٹھی. یہ تو وہ صورتحال ہے جو ابھی تک رہی ہے. اب اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر مقابلہ بھرپور طریقے سے دونوں طرف سے جاری ہے, یعنی ایک طرف سے وہ سعودیوں سے لڑ رہے ہیں, ایک طرف سے وہ یمن کی حکومت سے لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مظلومیت یقیناً رہی ہے, یعنی ان کو دسیوں تنگیوں پریشانیوں کا سامنا ہے. اس دوران میں ایرانیوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ آج اتفاقاً میں سرچ کر رہا تھا کہ ایرانیوں نے اب تک کیا ریئیکشن دکھایا ہے, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تقریباً تمام لیولز پر ریئیکشن دکھا چکے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایرانی آفیشلی ان آفیشلی تقریباً تمام لیولز کے اوپر ریئیکشن دکھا چکے ہیں. مثال کے طور پر قوم کے جو علماء ہیں ان کی ایک کونسل ہے جس کو جامع مدرسین کہا جاتا ہے. جامع مدرسین کی طرف سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے, یہ خالص دینی کام. یعنی مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ جامع مدرسین انسانی حقوق کے نام پر بھی نہیں بولتی. جامع مدرسین کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہیں گے یہاں پر انسانی حقوق پامال ہوئے اس لیے ہم بول رہے ہیں, نہیں, وہ معمولاً بولتے ہی اس جگہ پر ہیں جہاں معاملہ خالصتاً دینی ہو. جامع مدرسین نے ان کے اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے, زیدیہ کے معاملے کو. اس کا مطلب ہے جامع مدرسین یعنی قوم کے علماء کی جو کونسل ہے وہ یہ احساس کر رہی ہے کہ زیدیہ گروہ وہ گروہ ہے جس کی حمایت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے لاریجانی نے کئی دفعہ اس معاملے کو اٹھایا ہے, اور بلکہ میں جو سرچ کر رہا تھا تو اس میں یہاں تک دیکھا کہ ایک دن جس میں بالکل انٹرنل ایشوز ڈسکس ہونے تھے, کوئی ایجنڈا نہیں تھا, اس میں خاص کر اس کو ایجنڈے میں رکھ کر انہوں نے اس کو ایکسٹراڈنری امپورٹنس دینے کی کوشش کی ہے. اور سعودی حکومت سے ایرانی گورنمنٹ نے کئی دفعہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ کیوں دوسرے ملک کے اندر جا کر دوسرے انسانوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یوں احساس ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت مکمل طریقے سے, یا اگر میں جملے کو ذرا سا کم کر لوں, کم سے کم انسانی حقوق کے معاملے میں, اور یہ کہ یہ شیعہ ہے بہرحال, اس معاملے میں مکمل طریقے سے زیدیہ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. آیا ایرانی حکومت نے اسلحہ بھیجا ہے؟ ایک شور مچا تھا, پہلے ایک شور مچا تھا کہ مثلا یمن نے کہا کہ ہم نے کوئی کشتی پکڑی ہے جس کے اندر 5 ایرانی کمانڈوز ہیں جو ان کو ٹرین کرنے کے لیے جا رہے تھے حزب اللہ کی طرز پہ, اور اس کے ساتھ کچھ اسلحہ بھی تھا. ایرانیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب فیک ہے, جیسے کہ ابھی اسرائیلیوں نے کوئی کشتی پکڑی تھی, پانی کا جہاز پکڑا تھا اور اس کے اندر اس میں انہوں نے کہا کہ کافی اسلحہ تھا جو حزب اللہ کے لیے جا رہا تھا. ایرانیوں کا کہنا ہے کہ یہ فیک ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. اچھا, اگر ہوئی بھی ہو تو میرے جیسے آدمی کے لیے صحیح ہے, ہونا چاہیے. یعنی اگر دو حکومتیں مل کر ایک گروہ کو مارنے کی کوشش کر رہی ہیں تو دوسرے لوگ ساتھ کیوں نہ دیں؟ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حکومتی یعنی گورنمنٹ اسپانسرڈ ٹیررزم, کہ ایک طرف سے یمنی حکومت جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے, ایک طرف سے سعودی حکومت حملہ کر رہی ہے, اور چاہے وہ لوگ کیسے بھی ہوں, ابھی ہمیں نہیں معلوم ان کا دینی شعور کتنا ہے, ان کا نظریاتی شعور کتنا ہے, کوئی بھی ہوں, کم سے کم یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک گروہ کے اوپر کئی حکومتیں مل کر حملہ کریں اور اس کو کوئی انٹرنیشنل کوریج بھی نہ ملے. مثلا کئی دفعہ ایرانیوں نے کوشش کی ہے کہ اس کی کوریج ہونی چاہیے, بالآخر کیا ہو رہا ہے وہاں پر, علاقے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, تو خود یہ کام مشکوک ہے. اور اگر سابقہ کا دیکھیں کہ بالآخر یہاں پہ ایک شیعہ حکومت تھی زیدیہ کی جس کو 1962 میں تبدیل کیا گیا ہے, اور وہ وہابیوں کی سپورٹ سے ہوا ہے, سعودی وہابی حکومت کی سپورٹ سے ہوا ہے, تو تقریباً 70-80% اطمینان ہو جاتا ہے, اطمینان کر سکتے ہیں کہ معاملہ اس بہرحال اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے یہاں پر. یعنی ایک دفعہ انسان یہ سوچتا ہے ایشو صرف پولیٹیکل ہے, صرف پولیٹیکل ریجنل ایشو ہے, نہیں لگ رہا. یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ بھی ہے, اور سعودی حکومت اپنے ساؤتھ میں شیعوں کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس وجہ سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. البتہ یہ کہ خود ان لوگوں کا شعور کتنا ہے. عبد المالک حوثی ان کے لیڈر کا نام ہے، جن کے نام پر اس پورے گروہ کو حوثی گروہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور فی الحال ہمارے سامنے ان کی بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں، فی الحال کلیئر نہیں ہیں. شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا بھی نہیں ہے، یعنی آپ پورے نیٹ کے اوپر بہت کم ویب سائٹس ایسی دیکھیں گے کہ جو حوثی گروہ نے خود بنائی ہو، سوائے یہ کہ لندن سے کچھ یمنیوں نے کچھ ویب سائٹس وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن کچھ ڈیٹیلز ہمارے کے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں. لیکن کم از کم جو چیزیں ابھی تک سمجھ میں آتی ہیں، کئی مہینے کے انتظار کے باوجود بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شیعہ سنی کا مسئلہ انوالو ہوا ہوا ہے، اور یمنی اور سعودی حکومت بالآخر نہیں چاہ رہی ہوگی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس علاقے کے اندر طاقتور نظر آئیں، ان کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے اس اعتبار سے یہ یمنی زیدیہ مظلومیت میں واقع ہو رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. یہ وہ تفصیلات ہیں جو کسی حد تک ہمارے سامنے آئی ہیں، اور میں نے عرض کیا ابھی اس کے ڈائمنشنز اور آئیں گے. جو ابھی مجھے سمجھ میں آتا ہے، جس اعتبار سے ابھی تک معاملہ چلا ہے، یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. ان لوگوں کے درمیان کئی دفعہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور ایگریمنٹ ٹوٹے ہیں. سعودی حکومت کھل کر سامنے آئی ہو، یہ کم ہوا تھا. اس دفعہ یہ بھی ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف آگے بڑھے گا، آیا اس کا کلیش اتنا بڑا کلیش ہوگا کہ پورے یمن اور مثلا سعودیہ کے بڑے حصوں کو شامل کرے، آیا اس کلیش کے نتیجے میں خود سعودی شیعہ جو وہیں پر رہ رہے ہیں، بارڈر کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ اس میں ریئیکشن دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میرے خیال میں یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں، اور اسی خاطر ان کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے میں کوشش کرتا تھا کہ یہ اور تھوڑا سا وقت گزرے تاکہ ہمیں یہ کچھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعات مستقبل میں کس طرف جائیں گے. اس وقت پوٹینشیل بہت خطرناک ہے، یہ سب ہو سکتا ہے. مثلا اگر یمن کے اندر موجود زیدیہ واقعا اپنے شمالی صدا کے علاقے کی حمایتوں میں کھڑے ہو گئے، اور اگر سعودیہ میں رہنے والے شیعہ بھی ان کی حمایت کے اندر کچھ نہ کچھ میدان میں داخل ہو گئے، تو یہ جنگ بہت پھیل سکتی ہے. اس جنگ کے اندر پوٹینشیل پھیلنے کا بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں یقین سے نہیں معلوم کہ آیا واقعا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس چیپٹر کو ہم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا پائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر انجام پائی، گرچہ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ ہم پاکستانی پالیٹکس پہ بہت زیادہ نہیں بولیں گے اور پاکستان کے واقعات کے اوپر، لیکن بہرحال اس ڈیولپمنٹ کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اہمیت بنتی ہے. وہ ظاہر گلگت اور بلتستان کے اندر ہونے والے انتخابات ہیں کہ پاکستانی حکومت نے 60 سال کے بعد بالآخر کچھ حقوق دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ایک پازیٹیو سائیڈ ہے اور اس میں ایک نگیٹو سائیڈ بھی ہے. ایک نگیٹو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً طے ہو گیا کہ اب کشمیر متحد نہیں ہونا ہے، تقریباً طے ہو گیا. یعنی ظاہر ہے بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کا سب کشمیر تھا، یعنی وہ جو اس وقت گلگت بلتستان ہے، وہ جو اس وقت آزاد جموں کشمیر ہے، وہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر سری نگر لداخ وہ علاقہ، اور جس کو اگر مثلا کچھ پارٹ کہیں کہ جو چائنیز کے پاس بھی ایک حصہ ہے. یعنی اس وقت کشمیر 3 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، کچھ حصہ چائنیز کے پاس ہے. میرا جو مجھے شاید یاد آ رہا ہے 70,000 اسکوائر کلومیٹرز تھا میرے خیال میں جو چائنیز کے پاس ہے. کچھ حصہ وہ ہے جو جموں اور لداخ کا ہے اور وہ انڈینز کے پاس ہے، سری نگر اور لداخ، اور کچھ حصہ آزاد جموں کشمیر ہے جو پاکستان کے انڈر کنٹرول ہے، مظفر آباد کا علاقہ، اور کچھ جو آزاد ہو کر پاکستان سے ملحق ہو گیا تھا، یہ گلگت بلتستان کا علاقہ. ٹھیک ہے، بس اگر ہم سے کوئی پوچھے کشمیر کے کتنے ٹکڑے ہیں تو ہم کہیں گے قانونی طور پر اس وقت 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں. ایک وہ جو انڈینز کے پاس ہے، ایک وہ جو آزاد جموں کشمیر ہے، ایک وہ جو چائنیز کے پاس ہے، اور ایک پاکستان کے پاس موجود گلگت اور بلتستان جس نے الحاق کر لیا تھا پاکستان سے. اچھا اگر انہوں نے الحاق کر لیا تھا تو ان کو پاکستان کیوں نہیں کہا گیا؟ باقی لوگوں نے تو الحاق کیا تو ان کو پاکستان کہہ دیا تھا. پاکستان نے اس لیے ان کو پاکستان نہیں کہا کہ ہمیں پورا کشمیر چاہیے، یہ پارٹ آف کشمیر ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کشمیر تھا، پاکستان ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو گویا کشمیر کی اپنے تقسیم پر رضایت کا اظہار کر دیا. 60 سال تک پاکستانی گورنمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ ہم کشمیر کو پارلیمنٹ میں نہیں لائیں گے, ان کو ووٹنگ کا حق نہیں دیں گے, نیشنل اسمبلی میں نہیں بٹھائیں گے, کیونکہ اگر ہم بٹھا لیں تو اس کا مطلب ہے ہم باقی کشمیر کی تقسیم پر خوش ہو گئے. انڈینز ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اس بنیاد پر پاکستان نے حقیقتاً ظلم کیا ہے, یعنی میرے خیال میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, اور انہوں نے جو حقوق ملنے چاہیے تھے گلگت بلتستان کے علاقے لوگوں کو وہ حقوق نہیں دیے. البتہ ایسی مذاق کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی سیریسنس کم ہو جائے. مجھے کہ ایک دفعہ میں اس بلتستان میں تھا تو میں نے کہیں تذکرہ کیا کہ ہاں بھائی یہ ظلم ہوا ہے کہ حق نہیں دیا, تو سامنے جو دوست تھا اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے کہ یہ ظلم چلے, ہم بھی راضی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ اگر حق دے دیں گے تو کسٹم لگائیں گے, ہمارے پاس بغیر کسٹم کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, سب پہ ڈیوٹی لگ جائے گی, بہت مہنگی ہو جائیں گی, تو اچھا ہے کہ ہمیں حق نہ ملے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, نان کسٹم پیڈ فلاں 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 سب کچھ آتا ہے اور وہ ہم چلا رہے ہیں. یعنی وہ گاڑی جو مثلاً اگر آپ کراچی میں استعمال کریں تو 20-25 لاکھ کی پڑے گی, وہ وہاں 4-5 لاکھ کی آرام سے مل جاتی ہے. اور مثال کے طور پہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک آدمی جس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا وہ گاڑی چلا رہا ہوگا جو آپ کی بس میں نہیں ہوگی. تو انہوں نے کچھ نے کہا مذاق میں کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا اچھا ہی کیا. بہرحال 60 سال کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا, کچھ کرنے کا ارادہ کیا. اچھا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بات کا اندیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو فالو نہیں کیا جائے گا, یہ پاکستان کی طرف سے ایک اشارہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر کے مسئلے کو اب بہت زیادہ فالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. یہ تو اس کا برا اسپیکٹ تھا. اچھا اسپیکٹ کیا ہے؟ اچھا اسپیکٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بہرحال اب کچھ اسمبلی ٹائپ کی کوئی بن گئی, لیجسلیٹو اسمبلی آپ جس کو کہہ رہے ہیں, اور اس میں لوگوں کے مسائل کچھ سامنے بھی آنے کا امکان بن جائے گا جو پہلے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. ایک آدمی ہے جو اس تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ مسائل تو ہوں گے پھر زیادہ. البتہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے بہت کچھ ہو جائے گا تو اصل پاکستان میں الیکشن سے بہت کچھ نہیں ہوتا, تو وہاں کہاں ہوگا, کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آیا پاکستان میں جو مین لینڈ ہے اس کے اندر جو 60 سال سے الیکشن ہو رہے ہیں تو عوام کو حقوق مل جاتے ہیں کیا؟ کیا نمائندگی عوامی نمائندگی ہوتی ہے؟ کیا وہی لوگ آتے ہیں جن کو آنا چاہیے؟ نہیں آتے, تو وہاں پہ ہم توقع کریں گے وہاں ہو جائے گا سب کچھ؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. پہلے الیکشن میں ہی جو کچھ ہوا ہے وہ تو عجیب داستان بن گئی ہے کہ وہی سب کچھ جس کے اندر وقت ضائع ہوا ہے. البتہ اگر ایک اچھے پروسیس کی طرف بڑھ جائے تو بہت اچھا ہے, یعنی واقعی ڈیموکریسی کی طرف اس عنوان سے کہ عوام کو حق ملے, عوام کو حقوق ملے, تو وہ تو کس کو برا لگے گا. لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوتا, معمولاً مفادات کی جنگ ہوتی ہے, معمولاً جو آنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں. البتہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ گلگت بلتستان میں وہ اسٹوری نہ دہرائی جائے جو یہاں پر ہو رہی ہے, کہ جو بھی آتا ہے اپنے مفادات کے لیے آتا ہے. اس توقع کے باوجود جو میری شناخت ہے گلگت بلتستان سے, اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً یہی ہوگا, بہت کچھ نہیں ہوگا, یہی ہوگا. یعنی جو میری اپنی شناخت ہے ان دونوں علاقوں سے, چونکہ میں کثرت سے وہاں پہ جاتا رہتا ہوں, جو وہ ہے اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی مجھے کسی توقع میں نہیں آ رہی ہے. ہاں اتنا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے. ابھی کوئی اطلاع دے رہا تھا کہ ایک پارٹی نے یہاں پر موجود گلگت بلتستان کے رہنے والے دوستوں کو کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی کو ووٹ دو تو ہم ریٹرن ٹکٹ دینے کو تیار ہیں. ایک ایک ووٹ پر اتنی انویسٹمنٹ اگر واقعا ہوئی ہے تو پھر تو مارکہ ہے کہ کوئی پارٹی اتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہو. وہاں پہ کچھ لوگوں کو کچھ ملے گا. اچھا مثلا پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے, ہر آدمی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہی, پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پر گئے, بہت ساری چیزوں کے اناؤنسمنٹ ہوئے, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. چلو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. سب سے بڑی چیز جو مجھے احساس ہو رہی ہے کہ ہو جائے گی وہ شاید کمیونیکیشن ہے, شاید روڈس اچھی ہو جائیں گی. اگر روڈس بھی اچھی ہو گئیں تو علاقہ تبدیل ہو جائے گا, اگر روڈس بھی اچھی ہو گئیں تو علاقہ تبدیل ہو جائے گا. اس علاقے میں دولت ہی دولت ہے, لوگ غریب ہیں. یعنی میرے خیال میں کیا کہوں میں, اس علاقے میں دولت ہی دولت ہے. اگر کوئی وہاں پر نزدیک سے جا کر اس کے پوٹینشیلز کو ایکسپلور کرے, یقین مانیے کراچی میں وہ دولت نہیں جو وہاں پر ہے, دولت ہی دولت ہے, لوگ غریب ہیں. ان کو نہیں معلوم اس دولت کو ایکسپلور کیسے کرنا, ان کے پاس مواقع بھی بہت کم ہیں. یعنی کروڑوں کروڑوں تو یقیناً صحیح ہے، دسیوں کروڑ بھی صحیح ہوگا، شاید بات اربوں پہ پہنچ جائے اگر ایکسپورٹ کے قابل بنا کے سوچوں تو، کم از کم دسیوں کروڑ روپے کا فروٹ آپ زمین پہ پائیں گے، زمین پہ پڑا ہوا پائیں گے. آپ سیزن میں جائیے، دسیوں کروڑ روپے کا فروٹ زمین پہ پڑا ہوا پائیں گے آپ، اور آدمی حیران رہ جائے گا کہ یہ لوگ غریب ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر میں ایک کلو سیب یا مثلا ایک درجن کیلا اپنی ڈسٹ بن میں ڈالوں اور آپ کو نظر آئے تو آپ کیا میرے بارے میں سوچیں گے؟ اور اگر میں ڈیلی منو منو خوبانی زمین کے اوپر پڑی دیکھوں پھر آپ کیا سوچیں گے؟ وہ میں دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں. یعنی ایک دفعہ ایک فیلڈ سے گزر رہا تھا، ایک اللہم صل علی محمد آل محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کی ایک دفعہ ایک فروٹ ایک فیلڈ سے گزارا تھا، ایک کھیت تھا وہاں پہ، دور سے مجھے ایک کھیت میں روئی بہت پڑی ہوئی نظر آئی. یہ میں واقعہ بہت دہراتا ہوں، میرے لیے شاکنگ تھا. میں نے اپنے ساتھ چلنے والے، یہ واقعہ ہے اسکردو سے کچھ باہر، یا تو خپلو کا علاقہ تھا، نہیں یاد آ رہا مجھے، اسکردو سے تھوڑا باہر تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ لوگوں نے یہاں پہ روئی کیوں پھیلائی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کون سی روئی؟ میں نے بتایا کہ دیکھو کھیت میں اتنی روئی پڑی ہوئی ہے. کہنے لگا روئی نہیں ہے، سفید شہتوت زمین پہ پڑا ہوا ہے. آپ کہیں شہتوت کتنے روپے کلو ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا دولت اسے کھیت میں زمین پہ پڑی ہوگی. یعنی یقین مانیے، بعض اوقات مجھے درختوں کے درمیان چلتے ہوئے افسوس ہوتا تھا کہ اتنا بہترین پھل میرے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے لیکن جگہ نہیں چلنے کے لیے. یہ علاقہ بہت امیر ہے، وسائل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر روڈز اس وقت کی بہترین حالت میں 16 گھنٹے میں گلگت پہنچا رہی ہے، مثلاً 12 سے 16 گھنٹے کے اندر، آپ کی گاڑی کی سپیڈ پہ اور اس کی کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے. جہاز کا یہ عالم ہے کہ ایک پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ کہ فلائٹ کینسل ہونی ہونی ہے. اگر آپ پلان بنا رہے ہیں 5 دن کا تو ممکن ہے 2 دن آپ اسلام آباد میں پڑے رہیں، 3 دن آپ اسلام آباد میں پڑے رہیں، 3 دن کے بعد تھکنے کے بعد آپ گاڑی سے چلے جائیں، 4th دن میں آپ گلگت پہنچیں گے. آپ کب واپس آئیں گے؟ آپ واپسی پہ پھر یہی ڈرامہ ہے کہ جہاز آئے گا یا نہیں آئے گا. اور خدا نہ کرے اگر آپ سردیوں میں گئے تھے تو ممکن ہے آپ 15 دن تک پڑے رہے ہیں، جہاز بھی نہیں ہے اور راستہ بھی بند ہو چکا ہے، کوئی گلیشیئر گر گیا ہے. تو یہ سب مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں ترقی نہیں ہوئی ہے. اس علاقے میں بہت پوٹینشیل ہے. میں جب بھی جاتا ہوں میرا دل کڑتا ہے. اب میں نہیں سوچتا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ میں کڑ کے تھک چکا ہوں اور اس بات کو سمجھا کے تھک چکا ہوں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال نہیں ہو رہا ہے. اگر صرف الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے حوالے سے گفتگو کریں، مائی لارڈ کتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر. میں شاید کہیں عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر ناروے کے اندر، ناروے بھی شمالن جنوبن طول میں واقع ہوا وہ ملک ہے، اوپر سے نیچے تک لمبا ہے، اس کی چوڑائی بہت کم ہے. پاکستان بھی ایسا ہی ہے، اس کی چوڑائی کم ہے اور یہ لمبا ملک ہے. ناروے کے بھی نارتھ میں پانی بہت زیادہ ہے، جس سے انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی بہت کریٹ کی ہے، اتنی بجلی بنائی ہے کہ بجلی ان کے لیے تقریباً مفت ہے. ہمارے پاس بھی بالکل یہی صورتحال ہے، نارتھ میں پانی ہے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ پورے ملک کو بجلی وہاں سے آ سکتی ہے. پرائم منسٹر نے اپنی کسی تقریر کے اندر ایکسیپٹ کیا کہ صرف گلگت بلتستان کے اندر 40,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے. 40,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل کیا مطلب اس کا؟ اس وقت پورے پاکستان کا ڈیفیسٹ 2,500 میگا واٹ ہے. 40,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، کتنی بجلی وہاں سے بن سکتی ہے؟ پورے ملک کو سپلائی ہو سکتی ہے وہاں سے بجلی، لیکن وہاں پہ خود لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں بجلی نہیں ہے. یعنی گلگت میں بعض اوقات جو ہم نے ایک ہاسپٹل وہاں پہ بنایا، 8 دن بجلی نہیں آئی. آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہو. تو یہ اس قسم کے عجیب و غریب مسائل ہیں. مثال کے طور پر اس ملک کی یہ جو علاقہ ہے گلگت بلتستان، یہ اپنی کنڈیشنز کے اعتبار سے ہالینڈ سے کم نہیں ہے. یعنی یقیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہالینڈ کا ویدر اور اس کا ویدر تقریباً ایک جیسا ہے، اور ہالینڈ دنیا میں اور فلاورز کی ایکسپورٹ میں کیا پھولوں کی ایکسپورٹ میں ٹاپ پر ہے. اس کا مطلب ہے یہ علاقہ پھولوں کی ایکسپورٹ میں ٹاپ پہ جا سکتا ہے، اس کا ویدر بالکل وہی ویدر ہے. یعنی اور دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہاں لوگ آلو لگاتے ہیں، آلو سے کماتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں 25,000 روپے مل گئے، 80,000 روپے مل گئے. اگر یہ آلو کا بیج اگائیں تو وہ پر کلو ان کو 10 times سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن نہیں معلوم کیوں بہت ساری چیزیں جو عقل میں آ رہی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں وہاں پر. مجھے 4 سے زیادہ ہو گئے وہاں پہ جاتے ہوئے اور ان تمام باتوں پہ کوڑتے ہوئے، اور بدقسمتی سے میں جو کچھ کر سکتا تھا اس کے باوجود جو کچھ اب تک کر پایا ہوں وہ ایک ہاسپٹل بنا پایا ہوں، نرسنگ اسکول، اور اگر پوٹینشیل دیکھیں تو پوٹینشیل بے تحاشا ہے وہاں پر، ہر چیز کا وہاں پہ پوٹینشیل مل سکتا ہے. اس علاقے کے لوگوں کو یقیناً غریب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس علاقے کے لوگوں کو بہت امیر ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے سیاسی شعور بھی بہت کم ہے، سیاسی شعور بھی بہت کم ہے. اور الٹا کام یہ ہوگا کہ جب وہ سیاسی شعور آیا تو نگیٹو آیا. اب اس وقت یہ عالم ہے کہ گلگت میں کوئی ایک آدمی دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اتنا وہاں پہ ایجنسیز نے کام کیا ہے کہ کوئی دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر 3 ایک سیٹنگ میں بیٹھیں گے تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا یہ گورنمنٹ کا آدمی ہے. ستیاناس ہو گیا، حشر بگاڑ دیا پوری سوسائٹی کا ان ایجنسیز نے وہاں پر. پتا نہیں کتنی ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اسٹریٹجک ویلیو اس علاقے کی غیر معمولی ہے. یہ لوگ کراکرم کی روڈ کے اوپر ہیں، یہ لوگ چائنا کے ساتھ لنک پر ہیں. ابھی آپ کے ذہن میں پتہ نہیں آپ نے یہ خبر دیکھی یا نہیں دیکھی، پاکستان اور چائنا ریل لنک بنانا چاہتے ہیں. اس علاقے میں جہاں بس نہیں چل پاتی، چائنا نے کہا ہم آپ کو ریل بچھا کے دیں گے پنجاب تک کے لیے، پنجاب تک کے لیے. اگر یہ ہو گیا تو یہ ٹریڈ کا کارنامہ ہوگا، ٹریڈ کا کارنامہ، تجارت کا پتہ نہیں کیا کارنامہ ہوگا یہ کہ چائنیز وہاں پہ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر ٹرانسپورٹ اور جو ریل کو بھی ڈیل کرتا ہے، اس نے خود ایک جگہ پر کہا کہ میں جب چائنا گیا تو میں حیران رہ گیا کہ ہمارے ڈسکشن میں آنے سے پہلے چائنیز فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے رکھ چکے تھے. کہنے لگا جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ چائنیز کے پاس فیزیبلٹی رپورٹ پہلے سے تیار تھی، جس پہ ہم نے یقیناً 4-5 لگا دینے تھے کہ ہم فیزیبلٹی رپورٹ بناتے کہ وہاں سے یہاں تک اگر ٹرین بچھی تو کیا ہوگا. کہنے لگا وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ فیزیبلٹی رپورٹ ہے، آپ کے اس علاقے سے لے کے اس علاقے تک ہم ٹرین بچھائیں گے، یہ اس کا خرچہ آئے گا، اب اس کے اوپر باقی بات شروع کر. اب اللہ کرے کہ وہ نبٹ جائے کسی طریقے سے تو وہ ٹرین بنانے کے لیے تیار ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس علاقے کے اندر. اس علاقے میں عجیب پوٹینشیل ہے، یعنی انٹیپڈ ہے یہ علاقہ، انٹیپڈ. آپ کبھی جا کے دیکھیں، بعض علاقوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے شاید دنیا کے 200 پہلے کے علاقے میں آ گیا. اس میں اور 200 پہلے میں زیادہ فرق آپ کو احساس نہیں ہوگا. تو بہت عجیب علاقہ ہے، اس کی کہانیاں بھی بہت عجیب و غریب ہیں. مثلا کب ویسٹرنز یہاں پر آئے، انہوں نے یہ کیا، اور لوگ بہت حافظے کے معاملے میں بہت اسٹرانگ ہیں، ان کی میموری بہت زبردست ہے. اگر کوئی واقعہ 250 پہلے ہوا ہے تو ان کو یاد ہوگا، ایسے کوئی بچے سنا رہے ہوں گے جیسے پتہ نہیں کل کا واقعہ ہے. کوئی واقعہ سناتے ہوئے کبھی کبھی آپ احتیاط کیجئے گا، اگر وہاں پہ جائیں جب بھی کوئی واقعہ سنا رہا ہو اس سے ضرور پوچھے گا کب کا ہے. تو وہ ممکن ہے آپ کو ایسے سنا رہا ہو جیسے 2 پہلے ہوا ہے، پھر آپ پوچھیں کب ہوا تو کہے گا 30 پہلے ہوا تھا. تو آپ ہوشیار رہیے کہ پہلے یہ ضرور پوچھ لیا کریں یہ کب ہوا تھا. تو بس وہ یہ بتائے گا ان گاؤں والوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، انہوں نے ایک دفعہ یہ کیا تھا کب، 60 پہلے. آپ حیران رہ جائیں گے. اپنی ڈیٹ سے مثال کے طور پر وہ کہیں گے 1988 کی جنگ میں یہ ہوا تھا، آپ اپنے دماغ پر زور ڈال کے پوچھیں گے 1988 میں کون سی جنگ ہوئی تھی، کہیں گے وہ اس علاقے نے اس علاقے پہ حملہ کیا تھا نا، وہ علی جو جنگ تھی. تو آپ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور اچھی چیز عرض کرتا چاہوں، عجیب سی بات وہ یہ کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر تو وہ کہتے ہیں پاکستان سے آئے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اٹس گریٹ کہ وہ اتنا زیادہ ہم نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے کہ وہ، البتہ ہم کیا کہیں، ہم کون ہوتے ہیں، ہم اس بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اوپر کی کلاس تھی، رولنگ کلاس تھی، اس نے اتنا کاٹ کے رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں. تو یا تو پاکستان کہتے ہیں یا کہتے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. وہ اوپر ہیں، نارتھ ہے ظاہر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اوپر تو یہ نیچے کیا ہو رہا ہے. بہرحال بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے اور رچ ہے نیچرل بیوٹی میں، نیچرل بیوٹی میں رچ ہے. اتنا عجیب ہے کہ آپ جا کے پریشان ہو جائیں گے کیسا علاقہ ہے، کتنا خوبصورت ہے. مثلا اس کے اندر وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سوئٹزرلینڈ میں سنی ہوں گی، تو آپ نے سوئٹزرلینڈ میں سنا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، وہ سب وہاں پر ہے. انٹیپڈ، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے جو کچھ کرے. اور میں عرض کر رہا ہوں، میں تو آج اس بہانے بول پڑا، ورنہ بول بول کے تھک چکا ہوں، بولتا بھی نہیں ہوں، کہ وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. بارہ، آج ہم نے دو ہی موضوعات کور کیے، اس سے زیادہ کور نہیں کریں گے. آپ کی سوالات کے اوپر انحصار کریں گے، آپ جو سوالات کریں گے اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی، اور اپنے عرائض کو ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. ایک دو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، مثلا اوباما کا مشرقی بعید کا دورہ اور اس طرح کی کئی چیزیں، لیکن میں ڈپینڈ کر رہا ہوں آپ کے سوالات پہ، اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کچھ دن پہلے میں کچھ دوستوں سے تبصرے سنتا رہتا ہوں نا، اس پروگرام کے حوالے سے، زاویے کے حوالے سے. تقریباً بعض تبصرے ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کے میں یہ سوچتا ہوں بعض اوقات کہ اب بس بند کر دینا چاہیے. بعض اوقات واقعی ڈس اپوائنٹنگ، میں بعض بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ آج بس بہت ہو گئی، اب اس سے زیادہ باتیں سننے کی میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، اب اسے بند کر دینا چاہیے. پھر سوچتا ہوں نہیں، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کام ٹھیک ہے، دو چار باتیں ہی سننے کو ملیں گی. مثلاً سننے کو ملتا ہے کہ اب میں وہ جملے نہیں بولنا چاہوں گا، مجھے بعض وقت اپنے لیے بہت یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، اب میں آخر میں آ کے مشورہ یہ دیتا ہوں سب کو کہ بھائی کسی نے واجب تو نہیں کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، یہ تھوڑی کہا ہے، اوپینین ہے، آپ اپنی اوپینین خود بنائیں. کبھی بھی کسی نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہوگا. بھائی آپ کہہ رہے ہو بھائی یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہو. میں نے کہ یہ کہا ہے کہ میں یہاں پر مستقبل طے کر رہا ہوں لوگوں کے، جو میری سمجھ میں آتا ہے میں نے عرض کر دیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہوگا تو بھائی تم اپنی بات کر لو، میں نے منع کیا ہے، کسی پہ منع نہیں کیا ہے. زیادہ سے زیادہ ایک اوپینین ہے، اوپینین کے اظہار میں کیا پریشانی ہے. اس خاطر میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ یہ بات کہوں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ کوئی دینی پروگرام نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے، نہیں ہے یہ کوئی قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے پروگرام نہیں دے رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے. نہیں، یہ پولیٹیکل انالیسس ہے، اس میں سب کی فکریں آزاد ہیں، آپ جائیں اپنا انالیسس خود کیجیے اور اپنے ریزلٹس خود نکالیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ 2010 میں جنگ نہیں ہوگی. اچھا نہیں ہو تو کیا ہوا، مگر میں نے جو کہہ دیا تو پتھر پہ لکیر بنے کے ہو، میں کیا چاہوں گا کہ جنگ ہو؟ نہیں، میں نہیں چاہوں گا. تو اس کے اوپر بہت دوست احباب اس بات سے مثلا خائف رہتے ہیں کہ بھئی کیوں اس طرح سے کہا جاتا ہے. انالیسس میں یہی کیا جاتا ہے، ایک انالیسس کیا جاتا ہے، پاسٹ کو دیکھا جاتا ہے، پریزنٹ کو دیکھا جاتا ہے، فیوچر کے بارے میں گیس کیا جاتا ہے کہ فیوچر شاید یہ ہوگا اور ممکن ہے کہ نہ ہو، بہت زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو یہ سب کا سب ایک اوپینین ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں آپ کی مرضی. اور آخر میں سب کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آنا واجب ہے، مت آؤ. جو کہہ رہا ہے اس سے قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے، مت دیکھو. کسی نے کہا کہ واجب ہے، کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہے، تو اگر وقت ضائع ہو رہا ہے تو مت دیکھو، اگر مفید نہیں ہے تو مت کرو. اگر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ بھائی قوم کے لیے مفید نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو، آپ کی ایک اوپینین ہے. اگر کسی وقت میں زیادہ تر لوگوں کی اوپینین یہی رہی، ہماری اوپینین بھی یہ بھی، تو ہم نہیں کریں گے. جب تک ہماری اوپینین یہ ہے کہ نہیں کچھ فائدہ ہے، ہم کریں گے. جس وقت یہ اوپینین بنی کہ نہیں ہے فائدہ، تو سب بند کر دیں گے. تو اور اس وقت تک کے لیے ہم مشورہ ہی دیتے ہیں کہ بھائی مت دیکھو، مت سنو، مت آؤ. زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. وائی پارا چنار اور سوری پشاور ہیز بیکم دی سینٹر آف ٹیررزم، آل دا پیپل ریسائڈ دیئر آر آلسو پٹھانز. یہ خود بہت عجیب مسئلہ ہے جو کچھ کلو بھی دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی چیز سے لائل نہیں ہیں. مثلا جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں، جو واقع پلان کرنے والے ہیں، جو بےچارے نیچے جان دینے والے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ چھوٹے ہر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو واقع پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. بعض اوقات واقع ٹریپ ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر، تعلیمات کے لیے ذریعے سے، جس کو ہم لوگ برین واشنگ کہتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جو پلانرز ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے، ان کا کوئی حتی نیشنلٹی نہیں ہوتی. تو یہ جو کرنے والے ہیں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہاں پہ پٹھان رہ رہے ہیں یا پنجابی رہ رہے ہیں، مہاجر رہ رہے ہیں، شیعہ رہ رہے ہیں یا سنی رہ رہے ہیں. ان کو اپنے مفادات پورے کرنے ہیں. اگر شیعہ سنی کی جنگ سے پوری کر سکیں اس سے پوری کریں گے، اگر کسی اور طریقے سے پوری کر سکیں اس طرح سے پوری کریں گے. ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں. لکھا ہے ماشاء اللہ، اور ایمرجنسی کے دور میں جمہوریت کو روتے تھے، پھر جمہوریت بحال ہوئی، پھر کہا گیا کہ عدلیہ بحال ہوگی تو پھر کچھ ہوگا، جب عدلیہ بحال ہوئی تو مسئلہ سدھرنے تو دور کی بات، مزید مسئلے بنتے ہیں. پاکستان کا اصلی مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیا چیز مس کر رہے ہیں؟ بات اچھی ہے کہ انہوں نے خود تجزیہ کیا اور کہا کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امید دلاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. میں نے بھی ابھی یہی عرض کیا کہ گلگت بلتستان میں امید دلا رہے ہیں کہ ہو جائے گا, ہونا کچھ نہیں ہے, تھوڑا بہت شاید ادھر ادھر ہو جائے, 19-20 ہو جائے شاید. اصل مسئلہ کیا ہے, عوام میں شعور نہیں ہے اور اپنے حق کے مطالبے کی ہمت نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے, شعور نہیں ہے کہ ہمارا حق ہے, کوئی کیوں ہمارے حق کے اوپر ڈکیت مارے. دوسرا, اپنے حق کے مطالبے کے لیے ہمت نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوتا, شعور کیوں نہیں ہے, مطالبے کے لیے ہمت کیوں نہیں ہے. شعور اس طرح نہیں ہے کہ تعلیم اور شعور کے جتنے دروازے تھے وہ سب بند کر دیے گئے. یعنی اگر اس ملک کے اندر اگر کوئی کام ہونا ہے تو وہ پرائمری اسکول سے ہونا ہے. پرائمری اسکول جب تک صحیح نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر کوئی چیز صحیح نہیں ہو پائے گی, میں آپ کو گارنٹی سرز کر رہا ہوں. ابھی کہیں پر اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ مغربی دنیا اخلاقیات سکھا دیتی ہے سیکولر سسٹم کے اندر, وہ بھی سچ بولنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن سیکولر بن کے, وہ وعدہ خلافی نہ کرو سکھاتے ہیں سیکولر بن کے, سارے کام سیکولر بن کے سکھا لیتے ہیں. ہم دیندار بن کے کیوں نہیں سکھا پا رہے, کیونکہ ہم صحیح جگہ سے نہیں سکھا رہے. یہ سکھانے کا عمل ہے بچوں کی بچپنے کے اندر, وہاں پر بچہ سیکھتا ہے کہ اس کو کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. یہ جو پرائمری اسکول کا ٹائم ہے اور یہ ہم لوگ برباد کر رہے ہیں, ہر طرح سے برباد کر رہے ہیں, چاہے دینی تعلیم کے اندر بھی رکھتے ہیں تب بھی برباد کر دیتے ہیں. تو دینی تعلیمات میں جب دینی تعلیم کے اندر پرائمری اسکول کی ایج پر دیکھتے ہیں تو صرف دینیات سینٹر ہیں جن کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان بننے ہیں, اور اسکولس کے اندر چلے جائیں پرائمری اسکول گورنمنٹس کے اور ادھر کے ادھر کے سیکولرس, تو ان کا تو حشر ہی جو آپ نے جانتے ہیں وہ ہوا ہوا ہے. تو ایجوکیشن کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہم نے کہ جہاں سے ہماری قوم کچھ سیکھ سکے, جان بوجھ کر ہم نے کام کیا. اور جہاں تک معاملہ ہمت کا ہے تو وہ ہمت اس طرح توڑی کہ جتنے بھی جو کچھ سر اٹھانے کے قابل تھے یا تو ان کو فارغ کر دیا, شہید کر دیا, مار دیا, اور جو کہیں بکنے کے قابل تھے ان کو خرید لیا گیا, تو معاملہ ختم ہو گیا. اب قوم کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, چونکہ جب اعتماد کیا دھوکہ کھایا, یا وہ بک گیا یا وہ شہید ہو گیا اور بعد میں معاملے کو حل نہیں کر سکے, واضح طور پر اپنے راستے کو طے نہیں کر سکے. تو یہ مشکل ہے اور یہی وہ مسنگ لنک ہے ہمارے خیال میں. لکھا ہے کیا یمن میں موجودہ زیدیہ گروہ کسی طریقے سے مرکز یعنی ایران سے رابطے میں ہے, یا پھر ایران کی طرف سے کوئی مدد اس گروہ کے لیے ہے؟ دو باتیں اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی مدد, سیاسی اور نفسیاتی مدد, وہ تو یقیناً بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آیا مسلحانہ مدد ہے یا نہیں ہے, ظاہر ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا, ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے, اتنا اوپن تو نہیں ہوتی ہیں باتیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ہیلپ ہے, جو نفسیاتی مدد ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, لیکن کیسے ہونا چاہیے یہ مجھے نہیں معلوم, کیسے کیا کیا ہوگا. بہت اچھا سوال کیا ہے, بڑا تلخ سوال. What is the crisis of sugar? Is it real or artificial? صحیح ہے, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا تھا میں نے کہ تقریباً اب سے تقریباً ایک سال پہلے, لگ بھگ ایک سال سے تھوڑا کم ہوا ہوگا میرے خیال میں, ہمارا ہمسایہ ہم سے کہہ رہا تھا کہ زہی صاحب کچھ پیسے ہیں تو شوگر جمع کر لیں. میں نے بتایا تھا نا یہاں, تو یہ لوگ جانتے تھے اور پہلے سے کر رہے تھے. اگر یہ آرٹیفیشل نہ ہوتا تو 10 مہینے پہلے کیوں جمع کر رہے تھے؟ اس کا مطلب آرٹیفیشل ہے, کنفرم آرٹیفیشل ہے, اوریجنل نہیں ہے, دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ دھوکے بہت دیتے ہیں, ان کو کمانے کے لیے چیز چاہیے ہوتی ہے, جس چیز سے چاہتے ہیں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت شوگر سے کمانا چاہ رہے ہیں, ممکن ہے کبھی گندم سے کمانا چاہیں, تو مختلف چیزوں سے کمانا چاہتے ہیں, اور یہ ان کے کمانے کا طریقہ کار. اس میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ سب ہو سکتا ہے. لکھا ہے حج کے زمانہ قریب تر ہے, آپ حج کو کسی سیاسی پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ لوگ اسے صرف ایک عام عبادت سے تعبیر کرتے ہیں, کیا واقعاً اس میں سیاست کا عمل دخل ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسلام کی ہر اجتماعی عبادت کے اندر سیاست ہے. سیاست کیسے کہتے ہیں؟ طاقت کو کنٹرول کرنا, لوگوں کو نظم و ضبط دینا, ہر کام کے اندر یہ ہے. مثال کے طور پر آپ جمعے کی نماز پڑھانا چاہتے ہیں, امام جماعت سے کیا چاہا ہے؟ امام جماعت سے کہا گیا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر عدل کے اوپر گفتگو کرے, اجتماعی عدل کے اوپر، سوشل جسٹس کے اوپر بات کرے، امام جمعہ سے کہا گیا ہے. جب آپ سوشل جسٹس کے اوپر بات کریں گے تو ظلم اور غیر ظلم کی بات تو کریں گے، آپ ظلم و ظالم کی بات کریں گے، اس کو دنیا سیاست کہتی ہے. آپ سے کہا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ حج میں جائیں اور حج میں جا کر کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، شیطان کے خلاف کنکر ماریں. جب آپ کفر اور شرک کے مقابلے کی بات کریں گے تو اس کو دنیا سیاست کہتی ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ توبہ کے اندر لکھا کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے اعلان کریں کہ ہم مشرکین سے بیزار ہیں. جب آپ مکہ کے اندر جائیں گے، امیر المومنین وہ خط لے کر گئے، انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا، تو یہ تو سیاست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اسلام کی ہر عبادت کے اندر سیاست نظر آتی ہے، ہر اجتماعی عبادت کے اندر سیاست نظر آتی ہے. البتہ لوگوں کے ذہن میں سیاست کا ایک غلط تصور ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گٹھ جوڑ، خرید و بیچو. ظاہر ہے یہ سیاست اسلام قائل نہیں ہے، لیکن اگر سیاست کا مطلب ظلم کا مقابلہ ہے، انسانوں کو حق دلانا ہے، طاقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا ہے، تو وہ اسلام کے اندر سیاست ہے. اور حج بھی پھر سیاسی ہے، بالکل سیاسی ہے. گلگت بلتستان الیکشن میں ملت تشیع کی نمائندگی کسی سیاسی پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئی، جبکہ چند شیعہ نمائندوں نے آزاد حیثیت سے کامیابی حاصل کی. ملت تشیع کی سیاسی ابتری کا ذمہ دار کون ہے؟ سب، ہم سب مل کر. بھائی ایک قوم کی سیاسی ابتری کا ذمہ دار ایک شخص تو نہیں ہو سکتا. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ ایک آدمی ہے جو اس قوم کی بدبختی کا ذمہ دار ہے، تو میں کہوں گا یہ آدمی بہت طاقتور ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ آدمی بہت طاقتور ہونا چاہیے کہ ایک طرف 2.5 کروڑ عوام اور ایک طرف ایک آدمی، اور اس نے 2.5 کروڑ عوام کو شکست دے دی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. قوم کی شکست کی ذمہ دار خود قوم ہوتی ہے، مجموعی طور پر، یہ بھی، وہ بھی، میں بھی، آپ بھی، سب مل کر. ہاں اس میں کچھ لوگ اپنا رول اچھا پلے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برا پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر قوم کی ذمہ داری سب کے کندھوں پر آتی ہے. تو ممکن ہے کہ آپ اور میں مثال کے طور پر اس بات کے ذمہ دار نہ ہو کہ گورنر غلط کام کر رہا ہے، لیکن شاید اس بات کے ذمہ دار ہوں کہ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. شاید اس بات کے ذمہ دار ہوں کہ آپ کے سامنے بھی بہت سارے ظلم ہوا اور آپ نے نہیں کہا کہ یہ ظلم ہے. تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں ذمہ داری کے دائرے میں آ جاتا ہے. وہاں پر لکھا ہے انہوں نے، جو صاحب ہیں شاید وہیں کے، گلگت بلتستان کے ہوں گے، شاید گلگت کے ہوں، وہاں پر ماشاءاللہ سے اگر راحت حسینی ہیں، آپ ان سے بات کر کے وہاں کی ترقی کی بات کریں. میں 5 سال سے وہاں جا رہا ہوں، تقریباً ہر وزٹ پر آغا سے ملتا ہوں، تقریباً ہر وزٹ پہ ملتا ہوں. جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ شاید ایک تنہا آدمی کچھ نہیں کر پائے گا، ایک تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکے گا. بہت سارے لوگوں کا اجتماعی شعور چاہیے جس کے بعد کام ہوتے ہیں. اب میرے پاس جو داستانیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ابھی بیٹھوں تو بیان کر سکوں. اگر 4-5 گھنٹے بھی لگاؤں تو کم پڑیں گے، اگر میں صرف وہ داستانیں سناؤں جو 4-5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. لگتا ہے اجتماعی شعور بہت چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور ابھی بہرحال اس اجتماعی شعور کی وہاں پہ کمی ہے شاید. اور ہر قوم کو دھکے کھانے پڑتے ہیں شعور حاصل کرنے کے لیے. یہ کوئی چیز نہیں ہے جو بنی بنائی مل جاتی ہے. ہاں مجھے لگ رہا ہے شاید وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، اور تھوڑا سا وقت لگے گا. ابھی اور وقت لگے گا. لکھا ہے ابھی جو الیکشن گلگت بلتستان میں ہوئے اس میں ہمیں کوئی مناسب نمائندہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہاں کی مذہبی جماعت نے حصہ نہیں لیا. اگر MWM آئندہ الیکشن میں آئے تو میرے خیال میں ہم ایک مضبوط فورس بن سکتے ہیں. یقیناً MWM سے بات کی جا سکتی ہے کہ مثلاً اگر آپ لوگ واقعہ احساس کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی فورس بن سکتی ہے تو وہ لوگ جائیں، شرکت کریں. رخل میں انہوں نے کچھ لوگوں کی حمایت کی تھی اور ان میں سے کچھ کو کامیابی بھی ہوئی ہے، شاید آئندہ کے زمانے میں ایسا ہو جائے. لکھا ہے پارچنار کی روڈ کھل گئی ہے اور اب پارچنار کی صورتحال میں تبدیلی، کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ظاہر بہت زیادہ نہیں، روڈ اگر کھلی بھی ہے نہیں معلوم کتنے دیر کے لیے کھلی ہے، کیسی کھلی ہے، اور ظاہر معاملات تو حل نہیں ہوئے ہیں، اختلافات تو اپنی جگہ پہ باقی ہیں، کسی بھی وقت ٹرن ہو جائے گا معاملہ. تو شاید کوئی جس کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ چیزوں میں بہتری آ جائے، لیکن سیاسی طور پر ظاہر صرف روڈ کھلنے سے بہتری نہیں آئے گی، بہت کچھ ہوگا. کہ یمن کے اندر یہ لوگ زیدی گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں زیدی گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر یمنی اور سعودی حکومت کے لیے ان سے لڑنا مشکل نہیں، تو کیا وہ اسرائیل سے، جیسا کہ وہ گوریلا جنگ حماس اور حزب اللہ سے لڑنے کے عادی ہیں، مدد کے لیے طلب کر سکتے ہیں؟ نہیں معلوم حزب اللہ اور حماس وہاں پہ جا کے کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. خیال میں آج کل تو سب کے ساتھ یہی ہوگا, جو کوئی کچھ کر رہا ہوگا فوراً حزب اللہ سے کہتا ہوگا بھائی ایک دو آدمی بھیج دو, تمہارے ایکسپرٹ لوگ ہیں ہمیں کچھ مل جائے شاید. تو شاید انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, اور ممکن ہے لوگ گئے بھی ہوں, ہمیں کیا معلوم, ہم لوگ تو ظاہر یہاں بیٹھے ہوئے. اب پھر وہی سوال ہے جو ہر ایسے موقع پر آتا ہے, چلیے دونوں اکٹھے ہیں. ایک سوال میں لکھا ہے یمن میں جو حالات ہیں اس میں امام کے ظہور کے حالات کی طرف حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس طرح خراسان کا گرو ہمارے سامنے آ گیا, کیا یہی گرو آگے چل کے یمنی گروپ کی طرف جائے گا؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال ظہور کے حوالے سے, یمنی ایک اچھی شخصیت کا نام روایت میں ہے, یہاں یمنی سے مراد موجودہ یمن کے رہائشی ہی ہوں گے, موجودہ یمن کے حالات ہیں وہاں یمنی کا خروج ممکن ہے؟ اور جو سارے اسمپشن انہوں نے خود طے کر لیے, بعد میں آخر میں آ کے ایک سوال کیا کہ ممکن ہے, بھائی کس نے کہا کہ اس یمنی کا مطلب وہ یمن کا رہائشی ہو؟ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا روایتوں کے اندر سمبولزم بہت زیادہ ہے, علامتی کام بہت ہوتا ہے, تو ممکن ہے نام لکھا ہے سید یمانی, اس کا مطلب یہ کہ یمن کا رہنے والا ہوگا؟ نہیں, ممکن ہے سید یمانی کا مطلب ہے یمن سے اس کے خاندان کا کوئی تعلق ہو, ممکن ہے سید یمانی کا مطلب یہ ہو کہ یمن کے علاقے کے لوگوں کی کوئی خاصیت ہو, وہ خاصیت اس سید کے اندر پائی جاتی ہے, اس لیے اس کو سید یمانی کہا گیا. بہت سارے آپشنز ہیں. ہر سیاسی تبدیلی میں فوراً اس بات کے اوپر اس بات کا نتیجہ نہ نکالیے اور نہ طلب کریں کہ اس کا مثلا یہ یقیناً وہاں پہنچ رہا ہوگا, نہیں, شاید پہنچ رہا ہو شاید نہ پہنچ رہا ہو, ممکن ہے پہنچ رہا ہو لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے. اور سوال مت لیجیے, بہت سوال آتے ہیں. ابھی لکھا ہے اسماعیلی کمیونٹی نے گلگت کے علاقے میں کافی کام کیا ہے, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آبادی کا ایک حصہ اسناشری سے تبدیل ہو کر اسماعیلی بن گیا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ کام کیا ہے, یہ بات اجمالاً صحیح ہے کہ کام کیا ہے, البتہ بہت طریقے سے کام کیا ہے, یعنی پیسہ یورپ اور امریکہ کی این جی او سے لیا ہے, خود صرف کوآرڈینیٹ کیا ہے, اپنا کچھ نہیں لگایا. ممکن ہے کوئی یہ کہ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے, آپ یورپ اور امریکہ والے آپ پر اتنی جلدی اعتماد نہیں کریں گے, مطمئن رہیے کہ نہیں کریں گے, ان پہ کریں گے چونکہ ان کے بیس وہیں پر ہے, ظاہر ان کی بیس وہیں پر ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں, کام کیا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کافی کام کیا ہے اس میں شبہ ہے, نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہے جتنا پوٹینشیل ہے اتنا کیا ہے, نہیں ہرگز نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. اچھا کوئی ممکن ہے یہ کہے بلا تفریق مذہب کیا ہے, نہیں ایسا بھی نہیں, یہ بھی جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. مجھے بہت تعجب ہوا, یہاں سے گئے ہوئے کراچی سے گئے ہوئے ایک پڑھے لکھے شیعہ کی, جو پہلے یہاں پر ایک اسکول کے اندر اور بولوں گا تو بالکل ہی واضح نہ ہو جائے کہیں بارہ, تو وہ اس نے گلگت سے واپس آ کر کسی کو ایک رپورٹ بھیجی اور لکھا کہ اسماعیلیوں نے بلا تفریق مذہب کام کیا ہے. تو مجھے لگا کہ اس آدمی نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے, کیونکہ میں وہاں پہ کم رہا ہوں لیکن جتنا بھی رہا ہوں جانتا ہوں کہ تفریق ہے, قطعاً تفریق ہے, اور کتنے ہی واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہیں جن کو جانتا ہوں اچھے طریقے سے, جن کے اوپر معلوم کر چکا ہوں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, علاقوں میں جا کے دیکھ چکا ہوں, سینٹرز کو دیکھ چکا ہوں, ہاسٹلز کی فیسلٹیز کو دیکھا ہے, یقیناً تفریق ہے. بس یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آبادی کا ایک بڑا حصہ اسناشری سے تبدیل ہو کر اسماعیلی بن گیا ہے, اس میں یہ بالکل غلط ہے, بڑا حصہ تو چھوڑیں, چھوٹا حصہ بھی نہیں بنا, اگر بنے ہوں گے اکا دکا چند ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا کوئی نہیں بنا ہوگا, بنے ہوں گے, بہت بہت ہی کم, جس کے بارے میں یہ کہیں آبادی کا بڑا حصہ, بڑا حصہ نہیں چھوٹا حصہ بھی نہیں, شاید اکا دکا چند لوگ بنے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں اسماعیلیت کے لیے سافٹ کارنر ہے, کچھ لوگوں کے دلوں میں, نہ آبادی کے بڑے حصے میں, آبادی کے بڑے حصے میں نہیں ہے, آبادی کے ایک بہت چھوٹے حصے کے اندر اسماعیلیت کے لیے سافٹ کارنر ضرور بنا ہے ان کاموں کی وجہ سے. لکھا یہ لوگ کس قسم کی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے سوشل افیئرز سے ریلیٹڈ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ایکچولی ہم لوگوں کو بھی کرنے چاہیے تھے. میں ایسی ہمت بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہم نے وہاں پہ جب اسکول یہ ہاسپٹل کھولا خواتین اور بچوں کی صحت کے حوالے سے, ایم سی ایچ کہتے ہیں اسے, اس کے بعد پھر وہاں پہ نرسنگ اسکول ساتھ ہی کھولا, اس نرسنگ اسکول کے اندر بچوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کی, پاکستان نرسنگ کونسل نے دو مہینے پہلے اس کو اپروول بھی دے دیا, تو یہ پورے شمالی علاقہ جات کا پہلا نرسنگ اسکول تھا. تو میں مذاق میں کہتا تھا کم سے کم ایک کام میں ہم اسماعیلیوں سے آگے چلے گئے, ابھی تک وہ پورے شمالی علاقہ جات میں نرسنگ اسکول نہیں بنا پائے. وہ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کیا کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر ان کا ہولڈ ہو جائے, لیکن الحمدللہ رب العالمین اچھے طریقے سے کام جاری ہے, نئی بلڈنگ بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, مومنوں کے ہی تعاون سے تقریباً 2 کروڑ روپے کی مالیت سے وہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے اور بہت اچھا سیٹ اپ بن گیا ہے. دعا کریں انشاءاللہ بہتر ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس میں 2 گروہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ ٹیم جو وہاں پر کام کر رہی ہے 3 سال سے, اس میں خاتون ہیں جو سب سے زیادہ کارنامہ ہے ان کا, وہ نہ ہوتی نہیں ہو سکتا تھا, یعنی ہم نہیں کر سکتے تھے. پھر انہوں نے امریکہ سے نرسنگ میں ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد گلگت میں 3 سال سے رہ رہی ہیں, ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں اس وقت جب وہ گئی تھی موبائل فیسلٹی بھی نہیں تھی, کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, اور ایسے علاقے میں جہاں سردیوں میں سخت ترین سردی, اور میں نے بتایا بعض اوقات 8-8 دن لوڈ شیڈنگ, اس کے باوجود پھر بالکل تنہ تنہا رہی. ان کے شوہر بھی یہیں پر ہوتے تھے. واقعا کس طریقے سے گزارے ان خاتون نے, اور کام کرنے کے معاملے میں بے لوس بے وقت, کوئی ٹائم نہیں تھا ان خاتون کا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ رات کو 2 بجے بھی, ظاہر ہے کوئی عورت پریگننٹ اگر ڈیلیور ہونے کے لیے آئی ہے تو اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ صبح کو آئے, تو وہ 2 بجے رات, 3 بجے رات, 1 بجے, جب مرضی ہو روانہ. بحمد اللہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ کام ہوا ان کا, اور ظاہر اس گروہ کا بھی یقیناً بہت بڑا کام ہے جس نے اس تمام کے لیے فائنینس کیا. یا اس کرتا چلو, ہم نے اس کے لیے کبھی بھی پبلک ڈونیشن نہیں لیا. میرا نہیں خیال آپ میں سے آج تک کسی نے اس کام کے لیے کوئی پبلک ڈونیشن دیکھا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوست احباب تھے جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی, اور انہوں نے بحمد اللہ رب العالمین اپنے ذاتی پیسے میں سے, اور کچھ لوگوں نے بعض امور میں سے اس کام کے لیے وقف کیا. بہت پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر, بلڈنگ کے اوپر بھی بہت پیسہ خرچ ہوا ہے. وہاں پہ کنسٹرکشن بہت مہنگی ہے, بہت مہنگی کنسٹرکشن ہے وہاں پر. بلڈنگ پہ بھی خرچ ہوا ہے, ہیومن ریسورسز کے اوپر بھی خرچ ہوا ہے, لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ مثلا اب گلگت کے بڑے میجر ہاسپٹلس کے اندر ہماری شیعہ بچیاں الحمدللہ نرسنگ وہاں پہ انجام دے رہی ہیں, اور اب اس کا دائرہ ہم نے اس طرح سے پھیلایا کہ جو بچیاں ٹرین ہوتی ہیں ان کو نرسنگ کی فیسلٹیز دے کر اپنے اپنے علاقے کے اندر اسٹیشن کر دیتے ہیں, جس کو ہم سیٹلائٹ کلینکس کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے شیعہ علاقے اب اس میں کور ہو رہے ہیں, اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ظاہر ہوں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ فقہی لحاظ سے زیدیہ فرقے کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, جبکہ ہمارا ایک اخبار ان کو شہید بھی قرار دے رہا ہے. ہمیں میرے خیال میں ابھی تک فقہی لحاظ سے کوئی زیادہ واضح نہیں آیا. بعض اوقات معاملہ ممکن ہے, معاملہ کسی طور پر ہو فقہی لحاظ سے کہ ان کا اسٹیٹس کیا رہے گا, لیکن ایک دفعہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, انسان تو ہیں, بالآخر انسان ہیں, ظلم ہو رہا ہے, ظلم والا ساتھ دینا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. خونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, امیر المومنین فرماتے ہیں. کوئی بھی ہے, یعنی میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں اگر ایک یہودی پر بھی ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. کیوں ظلم ہو, انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تو اس کے اندر بہت سارے کامنز ہیں ہمارے ساتھ. لکھا ہے کہ انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ گلگت جاتے رہتے ہیں, نرسنگ ہاسپٹل بھی دیکھا ہے, ان کو خوشی بھی ہے. بہرحال کہا کہ ہم ادھر سے کیا کریں جس سے ہمیں اور ہماری قوم کو فائدہ ہو. بہت یہ وہ سوال ہے جو بہت داستان بہت لمبی ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی کیا بولیں, کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھا ہاسٹل ہونا چاہیے جہاں گلگت بلتستان سے آنے والے بچے رکیں, ان کی نفسیاتی دینی علمی تربیت ہو, سینٹرلائز اچھا سا ہاسٹل ہو, اس کے اندر فیسلٹیز ہوں, پھر ان بچوں کو ہم خود پڑھائیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں انٹرمیڈیٹ کے لیول پر, یونیورسٹی کے لیول پر, پھر وہ جا کر اسکالرشپ کے ذریعے سے پڑھیں یا ہم ان کو سپورٹ کریں. بہت سارے ہزاروں, میرے خیال میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں, شاید ہزاروں مبالغہ نہیں ہے, ہزاروں گلگت بلتستان کے طالب علم کراچی کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر ہاسٹل بنا کر رہ رہے ہیں. کچھ نے تھوڑا سا سینٹرلائز کیا, مثلا نگر کے لوگوں نے سینٹرلائز کیا ہے, اور بہت کم کچھ لوگ کر پا رہے ہیں, لیکن ابھی گنجائش ہے. بہت بڑا ایک ہاسٹل ہونا چاہیے جس کے اندر کئی 100 بچے آئیں اور ان کی اجتماعی تربیت ہو, اس سے ہمیں بہت کچھ ملے گا. اگر میرے ذہن میں بعض اوقات کچھ منصوبے رہتے ہیں کہ اگر یہ خدا نے مجھے توفیق دی تو یہ کروں گا, اللہ نے توفیق دی تو, مثلا میرے ذہن میں رہتا ہے کہ خدا توفیق دے تو ایک اچھا یتیم خانہ ہونا چاہیے ہمارے پاس, جو نہیں ہے. ان میں سے ایک پروجیکٹ یہ والا پروجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ ہاسٹل کا, کہ اگر خدا توفیق دے تو ایک کالج ایک اچھا ہاسٹل کے ساتھ, کہ جس کے اندر گلگت بلتستان کے یا دوسرے علاقوں کے آئے ہوئے بچوں کو ہم اکوموڈیشن دیں، فیسلٹیز دیں، اور ان کو اچھی تعلیم دیں، اچھی دینی تربیت دیں، پھر وہ اپنے علاقوں میں واپس جا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. سعودی حکومت کا یمن میں حوثیوں پر حملہ سعودی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، اتنی جلدی نہیں کہہ سکتے، بہت طولانی داستان ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کچھ پارٹیز نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بہت دھاندلی ہوئی ہے. ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، میں نے بھی پڑھا ہے. وہ پتہ نہیں، ہمارے یہاں ایک تو ہر انتخابات کے بعد سبھی یہی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور حقیقت یہ کہ ہر انتخابات میں ہوتی تو ہے، چھوٹے موٹے کا مسئلہ ہوتا ہے کتنی ہوئی ہے. ہوتی تو یقیناً ہے، رواج پڑ گیا ہے کہ یہاں پر ہونی ہے. ہم خود بھی کرتے ہیں، ہم لوگ کا اپنا بیہیویئر بھی دھاندلی پر ہی مبنی ہے. یعنی اگر میں عرض کروں ہم لوگوں کو بھی موقع ملے تو کر ڈالیں گے، اگر کرنے کی گنجائش ہو کسی کو پتا نہ چلے تو. یہ اس ملک کا ایک جنرل کلچر ہے اس ٹائپ کا، دھاندلی ہونے کا. اب نہیں معلوم گلگت بلتستان کے انتخابات میں کتنی دھاندلی ہوئی ہے، ممکن بہت ہو گئی ہو. بہت بھی ہوئی ہے تو بہت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جاولک کے زمانے میں ایک جگہ ووٹ پڑے تو جو ٹوٹل ووٹرز کی لسٹ تھی اس سے بھی کئی گنا ہو جاتا ہے. اس سے کہا تھا ووٹ ڈلوانا، وہ دو آدمیوں سے غلطی سے کہہ دیا، دو دفعہ ڈل گئے سارے. تو یہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا، ہیومن ایرر ہے، تو ہو جاتا ہے. ممکن ہے وہاں پر بھی ایسا کچھ ہو گیا. اچھا، انہوں نے کچھ درخواست کی ہے، اس کا کوئی تعلق پروگرام سے نہیں بنے گا. انہوں نے کہا کہ وہاں کے لیے کچھ سوچیں، یہ کریں. آغا خان فاؤنڈیشن اپنے مادنی وسائل سے اس علاقے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. ہاں بالکل، غافل نہیں رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہے. کیسے کرنا چاہیے؟ گلگت کے گزشتہ انتخاب میں تحریک جعفریہ نے 8 سیٹ حاصل کی تھیں. ان انتخابات میں تحریک جعفریہ کا جو کردار رہا، یا تحریک جعفریہ کہاں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے سوال کرنے کا خاص انداز ہے. پبلک کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. یہ سوال تحریک جعفریہ سے پوچھنے گئے، ہم سے تھوڑی پوچھنے گئے. ہم نے کوئی تحریک جعفریہ ہم نے تھوڑی بنائی ہے، ہم تھوڑی چلا رہے ہیں. تو جس نے جو ہیں وہ لوگ یہ جواب دیں کہ وہ کہاں ہیں. گلگت میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے توجہ کم ہے، اور ہر لحاظ سے توجہ کم ہے، ایک تعلیم و تربیت بھی ہے، اور بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں ہے. کھیتوں کے کام پہ خواتین پہ بہت دوڑ ہے. خواتین ہر جگہ مظلوم ہیں، ہر جگہ مظلوم ہیں، وہاں پر بھی مظلوم ہیں خواتین، واقعا مظلوم ہیں. اس اعتبار سے علماء کی وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں بتا رہا ہوں، شروع سے ہی لکھ دیتے نا، کوئی توجہ نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ ایک ایک کر کے، یہ بھی توجہ نہیں ہے، وہ بھی توجہ نہیں ہے. قومی سوچ کی کمی ہے. ہاں سر، سب کچھ کمی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا کم ہے، مسئلہ یہ بتاؤ ترکیب کیا ہے، ترکیب بتاؤ. اچھا، وہاں پہ ایسا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پہلے میں ایکسائٹیڈ ہو جاتا تھا کہ اچھا کوئی ترکیب ہے، پوچھتا تھا. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا ان ترکیبوں کے پیچھے ہونا کیا ہے. اب میں ایک اور عقل مندی کا کام کرنے لگا ہوں، اگر یہ عقل مندی ہے. جیسے مجھ سے کوئی کہتا ہے ترکیب ہے، میں اسے کہتا ہوں کاغذ پہ لکھ کے لے آؤ. 90% تو بات گئے، جو 10% لائیں گے بھی تو وہ اتنی کیا عرض کروں ابتر ہوگی کہ اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ قابل عمل نہیں. وہ ترکیبیں معمولاً ایسی ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں واقعی ترکیبیں ہیں، لیکن باہر. اچھا، انہوں نے کچھ گلگت بلتستان کا پس منظر لکھا ہے. انہوں نے کہا گلگت بلتستان کا علاقہ کسی معاہدے کے تحت کسی علاقے سے پاکستان میں شامل نہیں ہوا، یہ علاقہ جموں کشمیر کا ہے. ہاں، وہاں پر ایک اوپینین یہی ہے. وہاں پر مثلاً وہاں پہ لوگ کافی کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد نے غلطی کی جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. وہ ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ لوگ پرانے واقعات کو ایسے دہراتے ہیں جیسے کل کا واقعہ ہے. تو وہ مثلا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلط کیا جو ہم لوگ کھڑے ہوئے. میں پوچھتا ہوں کب غلط کیا تھا، وہ جو 60 سال پہلے جو ہم آئے تھے نا. تو وہ اس طرح کا ایک معاملہ رہتا ہے وہاں پہ. لکھا ہے کہ میں نے چند سال پہلے اٹلی کی ایک سروے پڑھی تھی، اٹلی کی فرم کی سروے رپورٹ پڑھی تھی کہ گلگت بلتستان کے علاقے میں سونے کے اربوں ڈالرز کے ذخائر پائے جاتے ہیں. ایسی داست میں نے عرض کیا، ایسی چیزیں وہاں بہت ہیں. یعنی مثلا یہ مشہور ہے، یہ یہاں پہ یہ ہوگا. مثلا میں ایک ویلی کے اندر جا رہا تھا، وہاں پہ پتا چلا کہ بہت سال پہلے کچھ ویسٹرنز آئے تھے، ویسٹرن کنٹریز سے آئے تھے، جنہوں نے کچھ ایکسپلوریشن بھی شروع کی تھی، اور اس کی خاطر وہاں پر ایک روڈ بھی بننی تھی جس پہ ٹرک آ سکے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر اکوپمنٹ بھی پڑا ہوا ہے، چونکہ پھر وہاں پہ کسی کو اغوا کر لیا گیا تھا، علاقے کے لوگوں نے کسی کو اغوا کر لیا تھا وہاں پہ، تو کمپنی سب چھوڑ کے چلی گئی تھی، وہ اکوپمنٹ بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے، میں اس علاقے میں دیکھنے بھی گیا، اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے، ان کے دماغ میں کیا آیا ہوگا، واقعی وہاں پہ کچھ ہے یا نہیں ہے، ایسی داستانیں وہاں بہت ہیں، ان ایکسپلورڈ ان ٹیپڈ، رحمتہ اللہ، جس کا کچھ نہیں پتا کہ وہاں پہ آیا واقعی کچھ ہے نہیں ہے، لیکن بڑی عجیب جگہ ہے اس اعتبار سے کہ آپ قرآن بنائیں. اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، ہاں یہ نہیں سوچے گا آپ وہاں پہ جا کے کام کریں گے سب آپ کا ساتھ دیں گے، نہیں ساتھ کوئی نہیں دے گا، بدنامی ہی بدنامی ہے، بدنامی ہی بدنامی ہے. پہلے سال جب ہم نے ہاسپٹل کھولا تو چہلوم نہیں عاشور کا دن تھا میرے خیال میں، میں جلوس میں تھا تو چند دوست آئے ہمارے پاس، ان سے کہا گلگت کی نہیں گلگت یا بلتستان مجھے یاد نہیں کہاں کے تھے، گلگت کے تھے، گلگت کے دوست تھے آیا، اس میں سے ایک نے مجھ سے میرے پر ایک الزام لگایا تو میں بہت ڈس ہارٹ ہوا، پہلا سال تھا میرا، بہت ڈس ہارٹ ہوا. شام کو گھر واپس آیا، شب یعنی عصر عاشور بھی تھی، میں سوچا بس یہ سارا کام بند کرو، میں اتنی محنت کر کے وہاں پہ گیا، اتنے میں نے وہاں پہ پرابلم اٹھائی، یہ کیا وہ کیا، کس کس طرح ایک ایک پیسہ جمع کیا، چار سال پہلے جب پروجیکٹ شروع کیا تھا میرے پاس 80,000 جمع کرنا مصیبت تھی، کس طرح سے پہلا اسٹیپ اٹھانے کے لیے 80,000 روپے جمع کیے، یہ بندے خدا اتنے مجھے تہمتیں لگا کے چلا گیا اتنی دو لوگوں کے سامنے. بعد میں نے سوچا کہ یار اس کے لیے کر رہا ہوں تو پھر تو یقیناً بندی کر دینا چاہیے، اب یہ کہ طے کر لو کہ گالیاں کھانی ہیں پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا. پھر اس دن سے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے برے ہیں، ٹھیک ہے برے ہیں تو برے ہیں، ٹھیک ہے اب کریں گے. تو وہ بیچاری جو وہاں پہ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہر کچھ دن کے بعد کوئی ایک افواہ اڑ جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا ہے. وہ جو وہاں پر ہم جو آدمی بھیجتے ہیں نا وہ چند دنوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ اس نے 3 کروڑ کمائے. تو اب میں سوچتا ہوں یار پتہ نہیں اتنا پیسہ ہم یہاں سے نہیں بھیجتے، وہاں سے کہاں سے اتنا بن رہا ہے کہ لوگ کھا بھی رہے ہیں اتنا زیادہ. تو یہ سب وہاں پہ چلتا رہتا ہے. البتہ وہ لوگ مظلوم ہیں، ان کے اوپر دشمنوں نے بہت کام کیا ہے، ایجنسیز نے اتنا کام کیا ہے، مس گائیڈڈ اور ڈسٹرسٹ کریٹ کر دیا، کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. کام کی گنجائش بہت ہے لیکن محنت بہت بہت محنت. لکھا ہے ہمارا ضلع نوشہر و فیروز ہے، یہ سندھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک شہر ہے، ادھر بھی دشمن سے کہتے ہیں کہ اگر شہر میں محرم ماتم کریں تو ہم ظلم کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ وہ مثلاً کسی کے ماننے والے ہیں. پیچھے لکھا ہے جو زلزلہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے کوئی بہت مخلص دوست ہیں جن کے ذہن میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں کوشچن کے طور پہ، اور انہوں نے وہ کوشچنس پیش کیے ہیں اور ان میں سے کچھ کی گنجائش ہے یہاں پہ، یعنی کسی بھی کوشچن کی کچھ ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں، لیکن ہمارے کوئی مخلص دوست ہوں گے جن کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں. بارہ اس پروگرام کو سن کے گلگت بلتستان کے دوست بہت خوش نہیں ہوں گے یقیناً، کم سے کم آخری والے حصے کو، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ آخری والا حصہ نہ سنیں، صرف شروع والا حصہ سنیں تاکہ بعد میں جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی نہ نکالے میرے ساتھ، جو بعد میں مصیبتیں مجھے اٹھانی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات. بہرحال آپ کی حسن زماعت کا شکریہ، انشاءاللہ خدا ان تمام آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.